الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك اللهم لعن الإسامة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وطابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من بدر رمضان اس دعا کے ساتھ ان شاء اللہ خدا و عالم اس کے عالیہ بالخصوص محمد و علی محمد کی نظر کرم ہمارے اس مجلس و محفل پر ہو ایک بار درود بھیجو محمد و علی محمد
اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد
شکر کے موضوع پر کل سے سلسلہ جاری تھا کہ ہم اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شکر کی حقیقت کیا ہے اور شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے. ایک ایسی حقیقت, ایک ایسا ایکشن, ایک ایسا عمل کہ انسانی عقل, انسانی فطرت اور شریعت, یہ تینوں چیزیں ہمیں اس بات پر مجبور کرتی ہیں, اس بات کی طرف گائڈ کرتی ہے, اس بات کی طرف انکلائن کرتی ہے کہ ہم اپنے منعم کا, وہ ہستی کی جس نے ہمیں نعمتیں عطا کی, وہ ہستی کی جس نے showered us with his blessings, ہم اس کا شکر ادا کریں. تھینکس گیونگ جو ہے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا ہم سب اعتراف کرتے ہیں. ہر مذہب, ہر مکتب, ہر مسلک کا ماننے والا اس بات کا اعتراف کرتا ہے, اس بات کو قبول کرتا ہے کہ ہمیں منعم کا شکر ادا کرنا چاہیے. البتہ شکر ادا صحیح معنوں میں ادا کرنے کے لیے اس کی کچھ پری ریکوزٹس ہیں, کچھ مقدمات ہیں, کچھ کنڈیشنز ہیں, کچھ شرائط ہیں کہ جسے مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا. جب انسان ان کنڈیشنز کو, ان مقدمات کو, ان پری ریکوزٹس کو صحیح معنوں میں ادا کرتا ہے, صحیح معنوں میں سمجھتا ہے, صحیح معنوں میں انجام دے پاتا ہے, اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جسے ہمیں شکر کہتے ہیں. اور اگر انسان ان پر ریکوزٹس کو صحیح معنوں میں ادا نہ کرے تو اصلاً امکان پذیر نہیں ہے کہ وہ صحیح طریقے سے شکر ادا کر پائے گا. اسی عنوان کو سمجھنے کے لیے, اسی موضوع کی حقیقت کو جاننے کے لیے کل سے ہماری بحث شروع ہوئی تھی کہ شکر کی وہ کنڈیشنز کیا ہیں, وہ شرائط کیا ہیں, وہ پر ریکوزٹس کیا ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے. کل وہ پہلا نقطہ کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا, وہ نقطہ یہ تھا کہ انسان کو پہلے مرحلے کے اوپر یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ کن کن نعمتوں ہیں, وہ کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جو اس کو عطا کی گئی ہیں, وہ کون کون سی بلیسنگز ہیں کہ جو اسے میسر ہوئی ہے منعم کی طرف سے. جب تک انسان نعمتوں کا شمار نہیں کرتا, جب تک نعمتوں کی حقیقت کو نہیں سمجھتا, اس وقت تک شکر ادا کرنا امکان پذیر نہیں ہے. لہٰذا ہم نے کچھ قرآن کی آیتوں, کچھ دلیلوں کے طور پر یہ پیش کرنے کی کوشش کی کہ انسان کو یہ یاد دلایا گیا قرآن کی آیات کے اندر کہ خداوند عالم نے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو, انسانیت کو, تمام مخلوقات کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. جب نعمتوں کی حقیقت کو انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ چیز کی جو کل اشارہ کیا گیا وہ یہ اشارہ کیا گیا تھا کہ جس میں ہمیں دقت کرنی ہوگی, جس میں ہمیں تھوڑا سا انالائز کرنا ہوگا اس بات کو, وہ یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو فقط چند مادی اور ظاہری چیزوں کے اندر محدود نہ کرے, بلکہ اپنی نظر کے اندر, اپنے ویژن کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا کرے, اس کو زیادہ براڈ کرے, اور یہ احساس کرنے کی کوشش کرے کہ نعمتیں فقط چند مادی نعمتیں نہیں ہیں, بلکہ اس سے زیادہ بہت وسیع حقیقتیں ہیں کہ جس کو نعمت کاؤنٹ کیا جاتا ہے, اور مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ انسان کی نگاہ اس قدر وسیع ہو جانی چاہیے کہ بعض چیزیں کہ جس کو وہ شاید اپنے لیے نقمت, عذاب, پرابلم, ہارڈشپ, ہرڈل سمجھتا ہے, اس کو بھی آہستہ آہستہ نعمت سمجھنا شروع کر دے, بلکہ واقعتاً یہ نعمت ہے, نہ یہ کہ وہ سمجھ رہا ہے, بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ سب کی سب خداوند عالم کی طرف سے نعمتیں ہیں کہ جو اس کو عطا کی گئی ہے. شاید یہ اس جملے کی تفسیر ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ابن زیاد کے جواب میں کہا تھا کہ جب اس بیوی سے کربلا کی اس یونیورسٹی سے تربیت یافتہ اس عظیم خاتون سے جب یہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ خداوند عالم نے نعوذ باللہ امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کو نعوذ باللہ ذلیل کیا, تو میری بیوی نے کیا کہا تھا, ما رائیت الا جمیلا, ہم نے حسن کے علاوہ کربلا میں کچھ نہیں دیکھا. یہ نگاہ کی جو بیوی زینب سلام اللہ علیہ کی, یہی نگاہ ہے کہ بیوی سلام اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کے اندر جس کو میں اور آپ مصائب کہتے ہیں, بیوی کو کمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. ہر چیز دوست میر اسد خوب بس دوست کی طرح سے جو کچھ ملتا ہے, جو کچھ میسر آتا ہے, وہ سب کا سب جو ہے وہ اس کے اندر حسن ہے, اس کے اندر خوبصورتی ہے, اس کے اندر بیوٹی ہے. مجھے اور آپ کو اس نگاہ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے اور آپ کو کمال نظر آتا ہے. کبھی بھی جو ہے شکوا نہیں کیا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی طرف سے اور بچوں کی طرف سے کہ ہم پر یہ مصائب کیوں ٹوٹ رہے ہیں. ہمیشہ خداوند عالم کا شکر کیا, ہمیشہ خداوند عالم کی نعمتوں کا شکر ادا کیا گیا ان کی زبان سے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کی تھی کہ انہوں نے درک حاصل کر لیا تھا کہ خداوند عالم کی طرف سے جو کچھ بھی مشکلات بھی اگر آتی ہیں تو درحقیقت میری اور آپ کی تربیت کے لیے. کل جو آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی, فقط میں اشارہ کرتا تھا کہ اس چیز کو زیادہ اچھی طریقے سے تکمیل کر سکوں اور آپ کو سمجھا پاؤں کہ میں جس نقطے کی اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں نقطہ کیا ہے. وہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے, فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه, جب اس خداوند عالم مبتلا کرتا ہے انسان کو, دو طریقوں سے امتحان لیتا ہے, ایک بار فاکرما ہو اور اس کے اس کو اکرام کرتا ہے, اس کو ہدایت نعمتیں دیتا ہے, اس کو رزق میں اضافہ کرتا ہے, اور ایک دفعہ کہتا ہے فقدر علیہ رزقہ. دونوں مرتبہ خداوند عالم کیا کہتا ہے, فاذا ما ابتلاه ربه. اس آیت کے جملے کے اندر دو نقطے بہت امپورٹنٹ, ایک ابتلا کا ورڈ کہ خداوند عالم امتحان لیتا ہے, آزمائش دیتا ہے, اور ایک کلمہ ہے رب کا ورڈ کہ خداوند عالم اپنی جو صفت استعمال کی ہے, کیا صفت استعمال کی, خداوند عالم تمہارا رب ہے. جب تمہیں نعمتیں دے رہا ہوتا ہے تب بھی تمہارا رب ہے, جب تمہیں ظاہری طور پر تنگی کے اندر, مشکلات کے اندر, مصیبتوں کے اندر رکھ رہا ہوتا ہے تب بھی تمہارا رب ہے. رب کو اگر میں آسان زبان میں آپ کے سامنے ترجمہ کروں تو ہے مربی. مربی انگلش میں کہتے ہیں ٹرینر کو. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جب کسی بھی گیم کے اندر, کسی بھی اسپورٹس کے اندر جب انسان ٹریننگ کرنے جاتا ہے, اس کا ایک ٹرینر ہوتا ہے. ٹرینر جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کی اسٹرینتھ اور ویکنیس سے واقف ہوتا ہے, وہ جانتا ہے کہ اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, اس کی ویکنیسز کیا ہے. لہذا جب اس کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے مطابق اس کا امتحان لیتا ہے, اس کے مطابق اس کو مشکلات میں انوالو کرتا ہے. سادہ سی مثال دے, مثلا اگر ایک شخص جو ٹیبل ٹینس کھیلنے جاتا ہے, سیکھنے جاتا ہے, انیشیل لیول پہ ہوتا ہے, جب اس کا ٹرینر ہوتا ہے بہت سادہ طریقے سے اس کو جو ہے اس میچز کر رہا ہوتا ہے, سادہ سمپل جو ہے وہ اسمیش کر رہا ہوتا ہے, وہ ریٹرن دے رہا ہوتا ہے, خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت سادہ طریقے سے مجھے ریٹرن آ رہا ہوتا ہے, میں جو آسانی سے اس کو ریٹرن کر رہا ہوں. لیکن جب ٹرینر یہ دیکھتا ہے کہ ہاں اب اس اسٹوڈنٹ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ اور کمال تک لے جا سکتا ہوں, اس کو جو ہے وہ ٹریننگ اچھی کر سکتا ہوں, اب اس میں صلاحیت ہے کہ یہ نیشنل اور انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لے سکے, تو اب اسٹوڈنٹ کو سکھانا شروع کرتا ہے, اب مشکل جو ہے وہ اسمیش کرنا شروع کرتا ہے, اب مشکل جو ہے وہ سروسز دینا شروع کرتا ہے. شروع میں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, اب تک تو میں بہت آسانی سے ریٹرن کر رہا تھا, یہ اب کیسے ہو گیا, اب میں ریٹرن نہیں کر پا رہا ہوں. لیکن اس کے ٹرینر کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مشکلات میں اس کو دے رہا ہوں درحقیقت اس کی تربیت کے لیے ضروری ہے, اس کو سکھانے کے لیے ضروری ہے. اگر اس مشکلات سے نہیں گزرے گا تو یہ اس طریقے سے اپنے آپ کو ٹرین نہیں کر پاتا. اس مربی کو معلوم ہے اور اس مربی کو یہ بھی معلوم ہے کہ کب تک میں کتنی مشکل میں اس کو ڈال سکتا ہوں. لیس علی الانسان الا ما سعا, شاید آیت میں تلاوت نہیں کر پاؤں لیکن آیت کا مفہوم اس طرح سے کئی مقامات قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن کریم خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس کی سطح سے زیادہ, اس کی صلاحیت سے زیادہ مشکلات نہیں دی جاتی, کیونکہ مربی کو معلوم ہے کہ یہ کس لیول کے اوپر ہے اس وقت, میں کتنی ٹف سروس اس کو یہاں پہ دے سکتا ہوں, اس کو ریٹرن کر سکتا ہے, اس کو ٹرین کرنا ہے, اس کو تربیت دینی ہے, اس کا کام ہے اس کام کو جو ہے وہ آسان آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کو تربیت دے گا. لیکن جو شخص اسٹوڈنٹ ہے اس کا کام یہ کہ اپنے مربی پہ ٹرسٹ کرے, اس کو احساس کرے کہ ہاں یہ میرا مربی ہے, ہی نوز کہ میں کتنی مشکلات کو ڈیل کر سکتا ہوں, اس کو اس سروس کو میں جو ہے وہ ریٹرن کر سکتا ہوں, یہ میری ٹریننگ کے لیے ضروری ہے. جب اس نگاہ سے انسان دیکھنا شروع کرتا ہے تو یہ ساری ٹف سروسز جو ہے اس کے لیے نعمت سمجھنا شروع کرتا ہے, احساس کرتا ہے کہ واقعتا یہ نعمت ہے, اگر یہ میرا ٹرینر نہیں ہوتا تو میں اس کمال کو حاصل نہیں کر پاتا. لہٰذا خداوند عالم کی نگاہ جو ہم میں اور آپ نگاہ کریں خداوند عالم کی طرف سے, اس مدبر کی طرف سے, اس تدبیر کرنے والے کی طرف سے ایسی نگاہ ہونی چاہیے ہماری کہ وہ ہمارا مربی ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ اگر ہمیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے, کسی ڈفیکلٹی میں ڈالتا ہے, کسی ہارڈشپ میں ڈالتا ہے تو وہ میرے لیے ضروری تھا. اگر یہ ہارڈشپ نہ ہوتی, اگر یہ تکلیفیں نہ ہوتی, اگر یہ مشکلات نہ ہوتی تو میں ان کمالات کو حاصل نہیں کر پاتا. جب انسان کی نگاہ ایسی نگاہ ہوتی ہے تو ان نعمتوں کے اوپر بھی خداوند عالم کا شکر ادا کرنا شروع کرتا ہے, فقط ظاہری نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا. دولت آتی ہے تب بھی خدا کا شکر ہوتا ہے, جب غربت آتی ہے تب بھی خدا کا شکر ہوتا ہے, جب بیماری ہوگی تب بھی خدا کا شکر ہوگا, جب صحت ہوگی تب بھی خدا کا شکر ہوگا, جب ظاہر طور پر اولاد نصیب ہوگی تب بھی خدا کا شکر ہوگا, اگر خداوند عالم اولاد نصیب نہ کرے گا تب بھی خداوند عالم کا شکر ہوگا. البتہ اس بات سے قطع نظر کہ اس بات سے یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان جو ہے دعا نہ کرے, اس بات سے قطع نظر ہے کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ انسان کوشش اور اپنی توانائیوں کو صرف نہ کرے, میں اس رزلٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب انسان اپنی کوشش کر لیتے ہیں, اپنی توانائی کر لیتے ہیں, پھر بھی اگر رزلٹ نہیں ملتا, اب یہاں پہ شکوا نہیں ہونا چاہیے اس کی زبان کے اوپر, اب یہاں پر اس بات کا احساس ہو کہ خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر کر کے, پروردگار جو تو نے میرے بہتر سمجھا تھا میں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا, میں نے اپنی صلاحیتوں کو جو تو نے مجھے ادا کی تھی میں نے اس کو بروئے کار لایا, اب اس کے باوجود اگر تو مجھے اسی کنڈیشن میں رکھنا چاہتا ہے تو الحمدللہ رب العالمین, پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ اس مقام پر رکھا. ہم نے کہا کہ بعض اوقات نعمتیں دے کے مجھے اور آپ کو اطاعت پہ خداوند عالم رکھنا چاہتا ہے, وگرنہ اگر خدا نعمتیں دے کے خداوند عالم مجھے اور آپ کو اپنی راہ پر رکھنا چاہتا ہے. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان ظاہری نعمتوں کے اندر مست ہو جاتا ہے, ظاہری بھول بھلیوں کے اندر خداوند عالم کو فراموش کر لیتا ہے. جب تک خداوند عالم مجھے سختیوں میں رکھتا ہے خدا یاد رہتا ہے, اور جب خداوند عالم ظاہری نعمتوں کے اندر ہمیں مبتلا کرتا ہے تو یہ درحقیقت ہمارے لیے استدراج کی تعبیر استعمال کی گئی بعض اوقات کہ خداوند عالم کفار کے ساتھ, نافرمانوں کے ساتھ یہ کام انجام دیتا ہے کہ بعض اوقات ان کو اتنی زیادہ نعمتیں دے دیتا ہے کہ وہ خدا کو بھول جاتے ہیں, وہ اسی کے اندر مست ہو جاتے ہیں اور خدا کو فراموش کر لیتے ہیں. لہٰذا یہ خود خداوند عالم کی نعمت ہے. وہ مشہور واقعہ جو آپ نے سنا ہے کئی بار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تفصیل کے ساتھ واقعہ عرض نہیں کرتا ہوں, رسول کی بارگاہ میں شخص آتا ہے غربت کی فریاد کرتا ہے, شکوا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ غریب ہوں فقیر ہوں, رسول خدا اس کو دو درہم دیتے ہیں, برکت ہوتی ہے, بزنس جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ شخص کے جو اول وقت نماز جماعت کے اندر شریک ہوتا تھا نماز سے جماعت ترک ہوتی ہے, نماز ترک ہوتی ہے, یہاں تک کہ نوبت یہ آتی ہے کہ جب زکوٰۃ کا حکم آتا ہے اور رسول کا نمائندہ اس کے پاس زکوٰۃ لے جاتا ہے, زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی صلاحیت کے ذریعے جو ہے سارا کا سارا چیز حاصل کی تھی, رسول خدا اسے دو درہم واپس کرتے ہیں, وہ پلٹ کے بالآخر وہ برکت ختم ہوتی ہے اس کے پیسوں سے, بالآخر دوبارہ سے جو ہے نماز کی اول وقت صف میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. رسول خدا اس موقع پہ اس کو یاد دلاتے ہیں کہ در حقیقت یہ جو حالت, یہ جو کنڈیشن جس کے اندر تو رہ رہا تھا, یہ تیرے لیے اسی لیے بہتر تھی کہ تو خدا کا بندہ بنا رہے, ورنہ یہ کہ تو جو ہے وہ تاغوت بن جاتا ہے, تو خدا کے سامنے جو ہے وہ مستغنی احساس کرتا ہے, پھر طغیان کرتا ہے, تو خدا کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن اسی لیے خدا وند عالم نے تیرے لیے بہتر ہی سمجھا تھا کہ تو اسی حالت کے اندر جو ہے اپنی زندگی گزارے. میرے اور آپ کے لیے بھی ہر طرح سے بعض اوقات اسی طرح ہوتا ہے, بعض مشکلات کی جو میں آپ اپنے آپ کی مشکلات سمجھتے ہیں، دراصل خداوند عالم کی نعمتیں ہوتی ہیں، خداوند عالم کی طرف سے بلیسنگز ان ڈسگائز ہوتی ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو عطا کی جاتی ہے. میرا اور آپ کا وظیفہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس نعمت کو سمجھ پائیں تاکہ میں اور آپ اس کا شکر ادا کر پائیں. لہذا پہلا مرحلہ، فرسٹ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان نعمتوں کو احساس کر پائے. دوسرا نقطہ، مومن کو پہچان پائے. بعض اوقات انسان نعمتوں کو تو جانتا ہے، جو بلیسنگز اس کے پاس ہے وہ معلوم ہے اس کو کہ میرے پاس کیا کیا بلیسنگز موجود ہیں، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ نعمتیں ادا کس نے کی ہیں، یہ بلیسنگز آئی کہاں سے ہیں، کس کا مجھے شکر ادا کرنا ہے. شکر اس وقت انسان ادا کر سکتا ہے جب اپنے مومن کو پہچانے. نعمتوں کو فقط جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی سورس کو، اس کی اساس کو، وہ چیزیں کہ وہ سورس کے جس کی جانب سے نعمت عطا کی جا رہی ہے، جب تک انسان اس کی شناخت نہیں کرتا شکر ادا کرنا امکان پذیر نہیں ہے. بس منعم کی شناخت، وہ شخص who has blessed us with all these blessings، جب تک انسان اس کی شناخت حاصل نہیں کرتا، اس کی معرفت حاصل نہیں کرتا، اس کی انڈرسٹینڈنگ حاصل نہیں کرتا، اصلا شکر امکان پذیر نہیں ہے. لہذا قرآن کریم نے جہاں نعمتوں کو گنوایا ہے، وہاں ایک اور چیز کی جو قرآن کریم کے آیات کے اندر سر تپا مجھے اور آپ کو بار بار تاکید کے ساتھ نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتی ہے، قرآن کریم مجھے اور آپ کو دعوت دیتا ہے اور اس بات کو مجھے اور آپ کو یاد دلاتا ہے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ زمین میں جو کچھ اگ رہا ہے، یہ زمین میں جو کھیتی لگ رہی ہے، آیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے اس کی زراعت کی ہے؟ ٹھیک ہے تم نے ہل چلائے ہیں، ٹھیک ہے تم نے جو ہے بیج بوئے ہیں، ٹھیک ہے تم نے پانی دیا ہے، لیکن نتیجہ یہ بتاؤ کہ یہ جو اس مٹی سے یہ رنگ برنگی قسم کے پھول کھل رہے ہیں، اس مٹی سے یہ خوبصورت اور انرجی کی یہ جس کے اندر تمہارے لیے جو ہے وہ غذا موجود ہے، یہ سب کچھ پرووائڈ کیا جا رہا ہے، یہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ یا تم یہ کام انجام دے رہے ہو؟ یہ چھوٹے سے بیج کو اس تناور درخت کے اندر تبدیل کر رہا ہے، یا تم اس کام کو انجام دے رہے ہو؟ یہ ہستی کون ہے؟ اس پوری کائنات کے سلسلے کے پیچھے، اس پوری کائنات کے اس چکر سائیکل کے پیچھے کون ہستی ہے کہ یہ سارے کام انجام دے رہی ہے؟ آیا جو سائنس تمہیں مجھے بتا رہی ہے، ظاہری طور پر مجھے اور آپ کے لیے حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور یہ سائنسدان مجھے اور آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ایک بلیک ہول تھیوری ہے کہ جس کے ذریعے سے جو ہے سب کچھ سٹارٹ ہوا ہے، اسی بلیک ہول تھیوری پہ سب کا سب جو ہے ختم ہو جائے گا، آیا یہ وہ حقیقت ہے کہ جس نے سب کچھ حل کیا ہے؟ آیا تمہیں اس بات کو، یہ چیز تمہیں سیٹسفائی کر پاتی ہے کہ کائنات کی تمام مخلوقات، یہ پورا سائیکل جو سب کچھ چل رہا ہے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک ایسی ہستی چلا رہی ہے، کوئی خالق ہے اس کے پیچھے؟ یہاں تک کہ انسان اس بات کا اعتراف کرتا ہے، خداوند عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے، کہ تم ان سے پوچھو کہ کس نے اس کائنات کو خلق کیا. یہاں تک کہ یہ کفار اور یہ مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کریں گے، لا یقولن اللہ، خداوند عالم کی ذات ہے کہ جس کائنات، جس نے اس کائنات کو خلق کیا. آپ کسی بھی ایگنوسٹک، کسی بھی ایتھیسٹ کے پاس چلے جائیں، بالآخر کائنات کی خلقت کی سٹارٹنگ پوائنٹ کو ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ دیٹ. ہایا اس کا نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اس کو مدر نیچر کا نام دے دے، اس کو ایک میٹر کا نام دے دے، اس کو بلیک ہول کا نام دے دے، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی نام دے دے، ہی ہیز ٹو ایکسیپٹ کہ دیر از سم سٹارٹنگ پوائنٹ. کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے کہ جہاں سے تمام خلقت کا آغاز ہوا؟ خدا وند عالم بھی مجھے اور آپ کو یہ بتاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم سب کے سب اسی خالق کی طرف سے کریٹ کیے گئے ہو، اسی خالق کی طرف سے تمہیں پلٹ کے واپس جانا ہے. میں نے کہا کہ یہاں تک کہ ہمیں معمولی معمولی چیزوں کے اندر، اپنی عام زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ بار بار یاد دہانی کروائی گئی کہ تم اس بات کو یاد رکھو کہ یہ نعمتیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، تم اور تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی. انسان اپنی تمام تر ترقی کے باوجود، تمام تر ڈیولپمنٹ کے باوجود، تمام تر کمالات کے حصول کے باوجود اس قابل نہیں تھا کہ نعمتوں کو اپنے لیے پرووائڈ کر دے. کوئی اور ہستی ہے کہ جس نے اس نظام کو پرووائڈ کیا ہے تمہارے لیے. لہٰذا خداوند عالم ہمیں تکرار کرتا ہے، فل ینظر الانسان الى طعامه. ہر اگر اس آیت کے ظاہری معنی بھی لیے جائے، اگر معنوی طعام کی بات نہ بھی کی جائے، تو ظاہری معنی پہ خداوند عالم مجھے اور آپ کو دعوت دے رہا ہے، اے انسان جب تم اس غذا سے استفادہ کر رہے ہو، جب تم سفرے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہو اور اپنے سامنے رنگ برنگی غذا کو اپنے سامنے دیکھتے ہو، کبھی غرور کا شکار نہ ہو جانا، کبھی یہ احساس نہ کر لینا کہ تم نے خود اپنے توانائی سے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، بلکہ یاد رکھو کہ یہ طعام کس نے تمہارے لیے پرووائڈ کیا, کون ہے کہ جس نے جو ہے وہ زمین سے ان چیزوں کو پرووائڈ کیا کہ آج تم اپنے لیے غذا کو حاصل کر رہے ہو اس کے ذریعے سے. اگر خداوند عالم نے اس کام کو انجام نہ دیا ہوتا تو تم اس کام کو کبھی بھی انجام نہ دے پاتے. لہٰذا آپ دیکھیں قرآن کریم نے اور اہل بیت علیہ السلام نے وہ دعائیں جو مجھے اور آپ کو بتائی, کہا کہ جب تم رزق کے خداوند عالم کے دسترخوان پر بیٹھو, کتنی خوبصورت دعائیں کہ جو مجھے اور آپ کو بتائی گئی کہ انسان اس کی تلاوت کرے. حد اکل چیز کہ جو مجھ سے آپ کو کہا گیا, کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے. انسان جو ہے وہ اس بات کا احساس کرے کہ اس کا ایک خالق ہے, اس کا ایک مالک ہے, اس کا ایک رب ہے کہ جس نے یہ جو نعمتیں جو ہے اس کو پرووائڈ کی ہے. اس کے علاوہ ہزاروں قسم کی دعائیں کہ جس کے اندر کہا گیا کہ انسان یہ یاد رکھے کہ یہ رزق جو خداوند عالم کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے یہ نعمت ہے خداوند عالم کی, یہ تعام کے جو خداوند عالم کی طرف سے پرووائڈ کیا گیا ہے یہ نعمت ہے خداوند عالم کی. مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس رکھنا ہے, اپنا آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے. اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں, میں نے کہا کہ معمولی سی چیزوں کے اندر جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر معمولی ہے, میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا اصول ہے, تو عام زندگی کے اندر میں کام انجام دیتا ہوں, لیکن مجھے آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ اے انسان یہ تیرے بس کی بات نہیں تھی, یہ تیری توانائی کی بات نہیں تھی کہ تو ایک معمولی غذا بھی جو اپنے آپ کے لیے پرووائڈ کرے. یہ چاول کے جو میرے آپ کے سامنے موجود ہے, یہ روٹی کی جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, یہ فروٹس کے جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, یہ ویجیٹیبلس جو میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے, یہ کس نے خلق کی ہے, ان سب کو انسان ایک ایک کر کے احساس کرے. لہٰذا میں نے کہا کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر انسان اپنے آپ کو ریمائنڈ کروائے. یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر اتنی زیادہ مائنر ڈیٹیلز موجود ہیں بعض چیزوں کے اندر کہ انسان حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے اور کیوں اس طرح سے کیا گیا کہ معمولی چیزوں کو جس کی میری اور آپ کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے, اہل بیت علیہ السلام نے اتنی زیادہ تاکید کی کہ انسان اس چیزوں کے اندر ان دعاؤں کی تلاوت کرے کہ یہ نعمتیں خداوند عالم کی طرف سے مجھے اور آپ کو عطا کی. یہاں تک کہ یہ جب ڈائجسٹو سسٹم کے جب انسان کھاتا ہے تب کہا گیا کہ خداوند عالم کو یاد رکھے, جب ڈائجسٹو سسٹم کے اندر انسان کو کہا گیا کہ جب انسان واش روم وغیرہ میں جاتا ہے اس موقع کے اندر بھی جو اہل بیت علیہ السلام نے مجھے اور آپ کو دعائیں بتائی ہیں کہ خداوند عالم کی نعمت ہے یہ, کہ خداوند عالم نے اگر یہ سسٹم آپ کے اور میرے نظام کے اندر موجود نہ رکھا ہوتا تو یہ خود میرے لیے عذاب بن جاتا, یہ خود غذا کہ جو میں اور آپ اس وقت لذت کے طور پہ استعمال کریں یہ میرے عذاب بن جاتا اگر خداوند عالم نے یہ ڈائجسٹو سسٹم پراپر طریقے سے کام نہ کرا تھا. پوچھیے ان لوگوں سے کہ جو اس مشکل کے اندر گرفتار ہیں, ایک لقمہ ان کے لیے جو عذاب بن جاتا ہے اور اس کو ہضم کرنا جو ہے ان کے لیے مشکل بن جاتا ہے. تو یہ خداوند عالم کی معمولی نعمت ہے, میں کس قدر اس نعمت کو احساس کر پاتا ہوں, میں شاید اس نعمتوں کو حقیقی معنوں میں درک نہیں کر پاتا. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام نے آپ کو تعلیم دی کہ اے انسان جب تو خداوند عالم کی نعمتوں سے استفادہ کرے بار بار اپنے آپ کو یاد دلا کہ تو بندہ خدا ہے اور کوئی خالق ہے کہ جس نے تجھے نعمت عطا کی ہے. بس اصل نعمت کو درک کرنا, اس نعمت کی سورس کو احساس کرنا کہ یہ نعمت کی سورس ہے کہاں پہ, کہ انسان کو یہ معلوم ہو کہ جو کچھ نعمتیں اس کو عطا کی جا رہی ہے اس کا منبع, اس کی سورس, اس کی بنیاد کہاں پر ہے کہ جس کا مجھے اور آپ کو شکر ادا کرنا ہے. جب یہ دو نقطے انسان کو واضح ہو جاتے ہیں کہ انسان نے نعمتوں کی شناخت کر لی, He has understood what are the blessings. Secondly, اس کو یہ معلوم چل گیا ہے کہ کس نے یہ نعمتیں اس کو ادا کی, واٹ آر دا بلیسنگس اینڈ ہو ہیز بلیسڈ ہم ود دیز بلیسنگس. جب اس کو یہ پتا جائے کہ کیا نعمتیں ہیں اور کون ہے کہ جس نے اس کو نعمتیں عطا کی, تیسری چیز جس کو اس کو احساس کرنا ہے وہ یہ کہ یہ نعمتیں جو خداوند عالم کی طرف سے عطا کی گئی ہے وہ بغیر ہدف کے نہیں ہے, بغیر مقصد کے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کسی ہدف کے رینڈملی یہ نعمتیں جو عطا کی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اس وقت تک شکر ادا نہیں کر سکتا کہ جب تک جو دینے والا ہے وہ حکیم نہ ہو, وہ انٹلیکچوئل نہ ہو, ریشنل تھنکنگ کے ساتھ اس کو عطا نہیں کیا جا رہا ہو. ایک سادہ سی مثال دوں میں آپ کے سامنے. سپوز کریں کہ کینیڈا میں چیز آئے جائے, گرچہ ایک فقہی مسئلہ ہو جائے کہ لاٹری جو ہے وہ اسلام کے اندر حرام ہے, کام جائز نہیں ہے, لیکن اگر سپوز کریں ایک مشین لگی ہے آپ کے سامنے الیکٹرانک, رینڈملی جو ہے وہ بہت سارے لوگ اس میں جو ہے وہ نمبر ڈائل کر رہے ہیں, ٹکٹس بائی کر رہے ہیں, اور یہ مشین جو ہے وہ رینڈملی کسی ایک نمبر کو سلیکٹ کرتی ہے اور اس نمبر کو جو ہے لاٹری میں جو ہے $1 million کا جو ہے انعام دے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ شخص جس کو $1 million ملے اس کو ایک نعمت ملی, ایک بلیسنگ ملی, وہ سمجھتا ہے کہ مجھے نعمت ملی. نعمت دینے والے کو بھی جانتا ہے کہ یہ لاٹری کی مشین ہے کہ جس نے مجھے نعمت ادا کی. اب آپ اسے کہیں کہ اس کا شکر ادا کرو, اس کو تھینکس کرو. وہ کہے گا بھائی میں کس کا تھینکس ادا کروں, ये कोई अकलमंद चीज नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल चीज मेरे सामने मौजूद नहीं जिसका मैं थैंक्स जाके अदा करूं, इसका मैं कैसे शुक्र अदा कर सकता हूं। लिहाजा ये वो चीज के जो बगैर रैशनल थिंकिंग के कोई चीज अदा करे, कभी भी इंसान की अकल इस बात को कबूल नहीं करती उसका जाके थैंक्स अदा करे। किसी मशीन को इंसान जाके थैंक यू नहीं करता कि थैंक यू आपने जो मुझे ये $1 million अदा किए। हाँ, अगर उसके सामने एक हकीम शख्सियत मौजूद होगी, एक अकलमंद शख्स मौजूद होगा, तो उसको जाके थैंक्स अदा करने की कोशिश करेगा। लिहाजा मेरे और आपके लिए जरूरी है कि जहां हमने नेमत की शनाख्त की, जहां हमने इस बात की शनाख्त की कि जो नेमत देने वाला है वो खुदावंद आलम की जात है, एक और चीज जिसको मुझे और आपको कबूल करना है, जिसका मुझे और आपको एतराफ करना है, वो एतराफ करना है कि वो हस्ती के जिसने मुझे और आपको ये नेमत अता की वो खुदावंद आलम की वो जात है कि जो हकीम मुतलक है, जो कदीर मुतलक है, जो अक्ल कुल है, उसने ये नेमत जो है मुझे और आपको अता की। जब तक इंसान इस हकीकत को दर्क नहीं कर पाता और अपने आप को रिमाइंड नहीं करवा पाता कि ये हस्ती के जिसने मुझे आपको ये नेमत अता की है वो एक हदफमंद हकीम और बेमकसद कोई लफ काम अंजाम नहीं देता, इंसान उस वक्त सही मानों में शुक्र अदा नहीं कर सकता। लिहाजा वो तीसरा नुक्ता कि जिसके अंदर कुरान करीम ने ताकीद की है नेमत की शुमारिश के बाद, मुनिम के आगाह करने के बाद, मुनिम को रिमाइंड कराने के बाद, वो तीसरी चीज ये कि इंसान को एहसास दिलाया गया है कि ये सारी नेमतें खुदावंद आलम ने जो खल्क किए, जो क्रिएट किए, वो बेहदफ बेमकसद और लव खल्क नहीं की गई। लिहाजा सूरह आले इमरान की उन आयत की तिलावत अगर खुदावंद आलम आपका मौका दे कि जरूर इन आयत की तिलावत करें। बाज रिवायत के अंदर आया है कि जब इंसान नमाज शब के लिए खुदावंद आलम इंशाल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि सलातुल्लैल को जो हर रात को इंशाल्लाह अदा करें एक दुरूद के साथ ही, खुदावंद आलम इस दुरूद के साथ हम सबको इस तौफीक को नसीब फरमाए इंशाल्लाह।
صلوا على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
قرآن کریم میں کہتا ہوں نظر آتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 آیت نمبر 190 سے 194 تک وہ آیات ہے سورہ آل عمران کی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انسان صلاۃ الليل کے موقع پر صبح کے وقت اٹھ کے ان آیات کی تلاوت کرے اور بعض واسمین کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ کھلے آسمان کے جا کے ان آیات کی تلاوت کرتے تھے اور خدا کی قدرت کا نظارہ کرتے تھے، خداوند عالم نے کیا خلقت جو ہے اس کائنات کے اندر کریٹ کی۔ آیات اس طرح سے میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، ہدف میرا یہ ہے کہ وہ تیسرا نقطہ میں اور آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن کریم کے اندر جہاں نعمتوں کی شمارش کی ہے، نعمتوں کو کاؤنٹ کروایا اور مجھے اور آپ کو بلیسنگس بتائی خداوند عالم کی، جہاں اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے کہ خداوند عالم ہے کہ جس نے ساری نعمتیں انسان کو عطا کی ہے، وہاں اس بات کو بھی یاد دہانی کروائی ہے کہ یہ نعمتیں لغو اور بے مقصد خلق نہیں کی۔ قرآن کریم میں کہتا ہوا نظر آتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر، چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 190، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ خدا کہتا ہے کہ زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اور رات اور دن کے آنے کے اندر خداوند عالم نے آیات اور سائنس قرار دیے اولی الالباب کے لیے، وہ لوگ کے جو صاحبان عقل ہیں، وہ لوگ کے صاحبان لب ہیں، وہ لوگ کے جو انٹلیکچوئل ہیں، ان کے لیے خداوند عالم نے آیات قرار دی کہ وہ ان آیات پہ غور کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ درس حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پھر خداوند عالم اولی الالباب کی تعریف کرتا ہے، کون وہ لوگ ہیں کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ آج کی دنیا مجھے اور آپ کو انٹلیکچوئلس کی تعریف کرتی ہے، آج کی دنیا مجھے اور آپ کو وہ لوگ کے جو سو کال ویسٹرن فلاسفرز ہیں ان کو ہم انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، سو کال فزکس اور کیمسٹری کے اندر جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں، پی ایچ ڈیز ہوتے ہیں، اس کو میں اور آپ انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، ان کو میں آپ سمجھتے ہیں کہ صاحبان عقل ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ جو دھڑکیل ان کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے کہ وہ لوگ سائنس کو دیکھتے ہیں لیکن اس سائنس سے حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے، اس کو عقل نہیں کہتے۔ عقل اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو سائن کو دیکھ کر اس سائن اور لامے سے اس کی حقیقت تک پہنچ پائے۔ سپوز کریں آپ روڈ سے گزر رہے ہیں، ہائی وے سے گزر رہے ہیں، روڈ پہ ایک سائن آتا ہے کہ اسپیڈ لمٹ جو ہے وہ، بس مختلف سائنز ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے روڈس کے اوپر سائن ہوتے ہیں کہ یہاں پر پارکنگ الاؤ نہیں ہے، مثال طور پر پی لکھا ہوا ہے، کراس لائن لگی ہوئی ہے۔ آپ نے سائن کو دیکھا، آپ نے کہا بہت خوبصورت سائن ہے، بہت اچھی سائن ہے، تعریفیں کرنے لگے اس سائن کی، اور آپ نے وہاں پر جو ہے وہ گاڑی کو پارک کر دیا۔ پولیس کا جو سرجن آئے گا اور آپ کو جب فائن کرے گا، آپ کہیں گے $500 جو ہے آپ کو فائن ہو، آپ کہیں گے بھائی میں نے کیا پرابلم کیا، آپ نے کہا کہ یہ سائن یہاں پہ نو پارکنگ لگا ہوا تو اس کو آپ نے فالو نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، میں نے جو ہے اس کی قصیدے پڑھے، میں نے اس کی جو ہے وہ
کہا کہ کتنی تعریفیں کی اس پہ، جو پوری پوری جو پی ایچ ڈی تھیسس لکھ دی میں نے اس کے اوپر کہ یہ سائن کتنی خوبصورت سائن بنائی ہے سائن بنانے والے نے، تو کہے گا یہ سائن جو ہے فقط سائن تھی کسی اور حقیقت کے لیے، کہ جس سے تمہیں کسی اور حقیقت تک پہنچنا تھا. آیت کا کام یہ ہوتا ہے، سائن کا کام یہ ہوتا ہے، علامت کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی حقیقت تک پہنچائے. اس کے اندر آپ مست نہ ہو جائیں، اسی سائن کو دیکھتے ہوئے جو انسان مست نہ ہو جائے. لہٰذا اس سائن کا کام یہ تھا کہ آپ کو نو پارکنگ کی حقیقت تک پہنچا کہ یہاں پہ پارک نہیں کرنی ہے، اور آپ نے اسی کام کو انجام دیا. اس شخص کو نہیں کہیں گے اس نے سائن سے جو صحیح معنوں میں استفادہ کیا. ہم اس کو صاحب عقل نہیں کہہ سکتے کہ جو علامت و خدا کی آیتوں کو دیکھتا ہے لیکن خدا کو دیکھ نہیں پاتا بلکہ خدا کا انکار کر پاتا ہے. وہ صاحب عقل ہے کہ جو ان آیتوں کو دیکھتا ہے اور فوراً سے خدا وند عالم کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار تو کتنا عظیم خالق ہے جس نے تونے یہ ساری مخلوقات کو خلق کیا ہے. لہٰذا قرآن کریم اگلی آیت میں کہتا ہے الذین یذکرون اللہ، وہ لوگ کہ جب ان آیتوں کو دیکھتے ہیں، خلق سماوات عرض کو دیکھتے ہیں، اختلاف لیل و نہار کو دیکھتے ہیں، تو فقط اس تک محدود نہیں ہو جاتے بلکہ فوراً سے جو ہے کس کو یاد کرتے ہیں؟ اس خالق کو یاد کرتے ہیں کہ جس نے ان تمام کریشنز کو کریٹ کیا. الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا، حالت قیام کے اندر، حالت قعود کے اندر کھڑے اور بیٹھے ہوئے خداوند عالم کے ذکر کرتے ہیں، خداوند عالم کی تسبیح کرتے ہیں، خداوند عالم کی تحلیل کرتے ہیں. وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق خلق السماوات والارض، اور خداوند عالم کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں. ان تمام تفکر کا، ان تمام غور و فکر کا، ان تمام انڈرسٹینڈنگ کا، ان تمام ڈیپ تھنکنگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بالآخر جملہ کیا کہتے ہیں؟ رب بنا ما خلقت هذا باطل، اے ہمارے پروردگار تو نے جو کچھ خلق کیا یہ باطل خلق نہیں کیا، بے ہدف خلق نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد جو ہے مجھے اور آپ کو حاصل کرنا ہے. بس یہ تین مقدمات ہیں، یہ تین پری ریکوزٹس ہیں کہ جب تک یہ پری ریکوزٹس موجود نہ ہو انسان شکر ادا نہیں کر سکتا. نعمت کی شناخت، منعم کی شناخت، اور اس بات کا اعتراف کہ وہ منعم کہ جس نے مجھے یہ اور آپ کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں وہ ایک حکیم، ایک ایسی ہستی ہے کہ جو لغ، بیہودہ اور بے مقصد کاموں کا انجام نہیں دیتی. جب انسان ان تین حقیقتوں کو سمجھ پاتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اس کے بعد مرحلہ شکر آتا ہے. شکر کا پہلا اور ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی زبان سے یہ کہے الحمدللہ رب العالمین، یا سادہ زبان ہم لوگ کہتے ہیں تھینک یو. لیکن یہ مرحلہ کافی نہیں ہوتا. کیوں کافی نہیں ہوتا؟ کیونکہ جس ہستی نے یہ سب چیزیں خلق کی ہیں وہ بے مقصد خلق نہیں کی. اور نعمت کا آپ صحیح معنوں میں اس وقت شکر ادا کر سکتے ہیں جب اس نعمت کو اسی طریقے پر استعمال کریں، اسی مقصد کے تحت استعمال کریں جس مقصد کے لیے اس نعمت کو خلق کیا گیا ہے. اگر آپ نے اس نعمت کو اس طریقے سے خلق استعمال نہیں کیا، زبان سے آپ جتنا بھی الحمدللہ کہتے رہے آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ آپ حقیقی معنوں میں شکر کرنے والے. سادہ سی مثال میں آپ کو دوں، اگر میں اور آپ کوئی شخص آپ کو جو ہے وہ گفٹ کے اندر ایک نوٹ بک دیتا ہے، نوٹ بک آپ کو دیتا ہے بہت اچھے سے کور کے اندر، کہتا ہے کہ یہ نوٹ بک آپ کو دیتا ہوں میں آپ کی برتھ ڈے کے اوپر، آپ کسی بھی موقع پر آپ کو جو ہے اس نے یہ گفٹ دیا، آپ نے اس گفٹ کو اس کے ہاتھ سے لیا اور زبان سے اس نے کہا کہ تھینک یو، کور کو آپ نے کھولا اور اس نوٹ بک کے ایک ایک پیج کو جو ہے پھاڑنا شروع کیا اور سائڈ پہ پھینکنا شروع کیا. اس شخص آپ کو دیکھ رہا ہوگا، اس نے گھر سے آپ کو گفٹ دے دیا ہے، آپ کو عطا کر دیا ہے، لیکن وہ آپ سے کیا سوال کرے گا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ تو نئی چیز ہو گئی ہے، میں جیسا چاہوں اس کو استعمال کروں، تم نے تو مجھے گفٹ دے دیا، اب میں جیسا چاہوں اس کو استعمال کروں. تو کہا کہ یہ میری نعمت کا شکر نہیں ہے، میں تمہیں نعمت ہی تھی. کہا زبان سے تو میں نے کہہ دیا الحمدللہ تھینک یو، اب اس سے زیادہ تمہیں کیا چاہیے؟ کہ یہ زبانی کلامی باتوں سے جو مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم میری نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہو. تم جس طریقے سے عمل کر رہے ہو یہ عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم اس کام کے لیے، جس کام کے لیے میں نے تمہیں یہ نعمت عطا کی تھی، یہ گفٹ تمہیں دیا تھا، اس مقصد کے لیے تم استعمال نہیں کر رہے، اس ہدف کے لیے تم اس کام کو استعمال نہیں کر رہے. لہٰذا وہ دوسرا کام جو میں نے کہا کہ پہلا یہ پریکوزٹ سے پہلے میں آپ کو سمجھ پائیں کہ مقصد کے تحت مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا ہے، جب میں نے ان تمام نعمتوں کو سمجھ لیا کہ خداوند عالم نے مجھے نعمتیں عطا کی، میں نے سمجھ لیا کہ خداوند عالم ہے کہ جو میرا خالق ہے، اور میں نے سمجھ لیا کہ اس خداوند عالم نے ما خلق تہذا باطلا، اس تمام حقیقتوں کو ابس بلغ اور بےودہ خلق نہیں کیا گیا، اس کا مطلب یہ کہ اب مجھے اور آپ کو یہ احساس کرنا ہے کہ وائی وی آر کریٹڈ، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم آئے کیوں ہیں اس دنیا کے اندر. اگر میں اور آپ اس سوال کو اپنے لیے حل نہ کر پائے اور اس طریقے سے میں اور آپ اپنی زندگی نہ گزار پائے تو میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر زبان سے ہزاروں بار یہ کہتے رہے الحمدللہ رب العالمین. میرا اور آپ کا پروردگار یہ کہے گا، اے بندے تو زبان سے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، لیکن تیرا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تو میرا شکر گزار نہیں ہے، تو نے میری نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا. یہ نعمتیں جس لیے خلق کی گئی تھی، اس ہدف، اس مقصد، اس راہ میں تو نے استعمال نہیں کی. نہ فقط یہ کہ میں حقیقی معنوں میں شکر گزار نہیں ہوں، بلکہ میں اس کائنات کو، اس کریشن آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سمجھ بھی نہیں پاتا ہوں. میں یہ حقیقتیں میرے لیے جو ہے وہ بےہودہ ہوں گی، بہت ساری چیزیں جو میں کنفیوز ہوں گا کہ یہ کریٹ کیوں گئی. ایک سادہ سی مثال میں آپ کو سنوں، جب تک آپ کریشن کے مقصد کو، ہدف کو نہیں سمجھ پائیں گے، کریشن آپ کے لیے بےہودہ الگ ہو جائے گی. میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دے کے سمجھاتا ہوں. سپوز کریں آپ ایک بہت خوبصورت بلڈنگ کے اندر جاتے ہیں، ایک بہت بڑی عمارت تعمیر کے لیے آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں. آپ انٹر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فلور کے اوپر جو ہے بہت بڑا ہال بنا دیا گیا ہے، کوئی کمرے نہیں ہے، کوئی رومس نہیں ہے. آپ کہیں گے جو انجینئر تھا وہ بالکل جو ہے وہ ایکسپرٹ نہیں تھا، بہت جو ہے وہ کام کا جو ہے اس کو معلوم نہیں تھا، اس نے صحیح معنوں میں جو ہے انجینئرنگ نہیں کی تھی، چیٹنگ کر کے پاس کیا ہوگا ایگزام، اس نے جو ہے وہ صحیح معنوں میں انجینئرنگ کی نہیں تھی، اس لیے جو ہے اس کو پتا نہیں تھا کیسے کنسٹرکشن کی جاتی ہے. مجھ سے بنا لیتے میں اس سے زیادہ جو ہے اچھا بنا لیتا. میں کہوں گا آپ سے بھائی کیوں ایسا ہوتا، تو بھائی اتنا بڑا ہال بنا دیا ہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ کچھ کمرے بنا دیتا، مختلف آرام سے آ کے اس میں جو ہے وہ بیٹھ سکتے تھے، سو سکتے تھے. میں کہوں گا اچھا اور کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ کہا کہ کوئی واش رومس نہیں ہے، اٹیچ باتھ رومس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، جو ہے کوئی مسئلہ، کس طرح سے یہ سارے مسائل حل ہوں گے؟ میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں یہ پرابلم ہے کیوں؟ آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غلط کریٹ کی گئی؟ تو آپ کہیں گے دیکھیں لوگ آئیں گے یہاں پر بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، یہاں پر جو آرام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پر ان کے لیے. میں آپ سے کہتا ہوں، پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلڈنگ بنائی کیوں گئی؟ تو آپ کہیں گے نہیں مجھے تو نہیں معلوم یہ بلڈنگ کیوں بنائی گئی. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں کہ بلڈنگ کیوں بنائی گئی، آپ فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کیوں ہیں اور یہ صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ کب ہوگا؟ کہ جب مجھے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ اس بلڈنگ کی کریشن کا مقصد کیا تھا. اگر بلڈنگ کی کریشن کا مقصد نہیں معلوم تو میں اور آپ فیصلہ بھی نہیں کر پاتے کہ یہ اس چیز کے اندر جہاں جو چیز کریٹ کی گئی، جو مقام رکھا گیا، وہ صحیح ہے یا غلط ہے. فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ بنانے والے کا ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا. جب تک آپ کو یہ نہ پتا ہو آپ فیصلہ بھی نہیں کر پائیں گے چیزیں یہاں کیوں رکھی گئی ہے اور یہ صحیح رکھی گئی ہے یا غلط رکھی گئی ہے. لہٰذا اس پوری کائنات کو اگر مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، اس کے پورے مقصد کو سمجھنا ہے کہ خدا وند عالم نے یہ سب کچھ خلق کیا کیوں ہے، اس کی جگہ کہاں پر ہے، اس کو خلق کیا کس نے کیا ہے، اس کے لیے بھی میرا اور آپ، مجھے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ میں خدا وند عالم کے اس مقصد کو سمجھ پاؤں کہ مجھے اور آپ کو کریٹ کیوں کیا گیا، ورنہ یہ کائنات میرے لیے الگ ہو جائے گی، یہ کائنات میرے لیے بےہودہ ہو جائے گی، اس کے اختلاف لیل و نہار میرے لیے بےہودہ ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی، میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ وائی آل دیز تھنگز آر کریٹڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیوں ہے یہ، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو کیوں کریٹ کیا گیا، مجھے کیوں کریٹ کیا گیا، اس تمام مشکلات سے مجھے کیوں گزارا گیا. لہذا مقصد کو جاننا شکر کے لیے بھی ضروری ہے، فہم کے لیے بھی ضروری ہے، اطمینان قلب کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان مطمئن ہو کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارے کہ یہ سب کچھ جو خدا وند عالم کی طرف سے کریٹ کیا گیا یہ با مقصد ہے. اور انسان جب قرآن سے آ کے سوال کرتا ہے، خدا سے آ کے سوال کرتا ہے کہ اے پروردگار تو ہمیں بتا کہ ہمیں کیوں خلق کیا گیا ہے، واٹ واز دا پرپز آف آر کریشن، تو خدا وند عالم کیا کہتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری خلقت کا ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، ایک پرپز ہے اور اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی پرپز نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے تمہارا اس کائنات کے اندر، وہ کام یہ ہے کہ تمہیں خداوند عالم کا عبد بننا ہے. خدا کی عبودیت وہ مقصد ہے، وہ ہدف ہے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو خلق کیا گیا. اور اگر اس کے علاوہ میں اور آپ اس کائنات کے اندر جو بھی کام کرتے رہے، جو بھی کام کرتے رہے، وہ لغو ہے، لہو ہے اور لائب ہے. ان الدار الدنیا لہو و لائب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، یہ جو زندگی میں اور آپ اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، دنیا سے مراد وہ دنیا کی جس کے اندر مقصد حیات نہ ہو، جس کے اندر وہ مقصد نہ ہو کہ جس کے لیے مجھے خداوند عالم نے حیات و زندگی دی تھی، وہ زندگی نہیں ہے، وہ موت ہے. میرا مولا علی ابن ابی طالب بھی فرماتا ہے، یہ چلتے پھرتے انسان جو تمہیں نظر آتے ہیں وہ زندہ لاشیں ہیں. جب یہ مریں گے، وَإِذَا مَاتُوا، جب یہ لوگ مریں گے تب زندہ ہوں گے، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی، تب حقیقت کو دیکھ پائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ وہ مقصد کہ جس کے لیے حیات دی گئی تھی، وہ مقصد جس کے لیے نعمت دی گئی تھی، اس کو میں اور آپ حاصل نہیں کر پاتے. اور اگر اس مقصد موجود ہو، اس کے اندر ہدف موجود ہو، اس ہدف کے تحت جس کے لیے مجھے آپ کو کریٹ کیا گیا وہ موجود ہو، تو یہی دنیا جو ہے وہ اس کے اندر جو میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ حیات ہے، وہ زندگی ہے. آخرت سے مراد قرآن کریم کے اندر مرنے کے بعد کی زندگی نہیں ہے. حیات دنیا، حیات وہ زندگی کی جو پست ہے کہ جس کو قرآن لہو و لعب کہتا ہے، اور وہ حیات کی جس کو حیات طیبہ کہتا ہے، کہ وہ حیات کی جو دو دن سے میں سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. خداوند عالم کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ کے جو ایمان لائے، استجیبوا للہ وللرسول، خداوند عالم اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک ہو. کب لبیک ہو؟ اذا دو، جب تمہیں جو ہے وہ دعوت دے. کس چیز کی طرف دعوت دے؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف دعوت دے جو تمہیں زندہ کر دے. کیوں؟ کیونکہ ہم سب مردہ ہیں. کیوں مردہ ہیں؟ کیونکہ ہم مقصد حیات سے دور ہیں. اگر زندہ ہونا ہے تو ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ خدا کی بارگاہ میں جانا ہوگا. ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ رسول کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اس ہستی کی بارگاہ میں جانا ہوگا جس کی شب وفات یا بعض روایات کے مطابق شب شہادت ہے. میں اور آپ جب اس ہستی کی بارگاہ میں جائیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو میں اور آپ حقیقی معنوں میں زندہ ہوں گے. ورنہ یہ زندگی جو میں اور آپ اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، خاص طور پر اس کا ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر میں اور آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، وہ موت کے علاوہ، پستی کے علاوہ، ذلت کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے. ہاں، اگر تعلیمات محمد و آل محمد علیہ السلام پر انسان عمل پیرا ہو تو وہ زندگی انسان کو عطا کی جائے گی، ورنہ یہ سب کچھ اس دنیا میں لہو لعب ہے کہ جس کے اندر میں اور آپ ہم سب مشغول ہیں. اور مجھے اور آپ کو اگر نجات دینی ہے تو فقط ایک دروازہ ہے، فقط ایک راستہ ہے، دیر از اونلی ون وے، اور وہ راستہ، وہ مکتب، وہ دین، وہ مرام، وہ سویلائزیشن، وہ کلچر کہ جس کے اندر میری اور آپ کی نجات موجود ہے، وہ مکتب محمد و آل محمد علیہ السلام ہے. اس دنیا کے اندر، خاص طور پر اس ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر، انسانی موت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا ہوا. جس طرح سے زمانے قدیم کے فرعون کے بارے میں یہ ملتا ہے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، عیناً وہی فرعونیت آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے. شاید ذبح کرنے کا طریقہ کار الگ ہے، شاید زندہ رکھنے کا طریقہ کار الگ ہے، لیکن اصول وہی اصول ہے، پرنسپلز وہی پرنسپلز ہے، اور نجات کا راستہ بھی ہمارے پاس وہی راستہ ہے. حق و باطل کی جنگ ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی. ہر وقت حق کا نمائندہ بھی موجود ہے، باطل کا نمائندہ موجود ہے، حق کا مکتب بھی موجود ہے، باطل کا مکتب بھی موجود ہے. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ میں اور آپ کس دنیا کے اندر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کیسے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. بعض اوقات جب انسان ویسٹرن سویلائزیشن کے اندر بعض اسٹڈیز کو پڑھتا ہے، بعض ریسرچ کو پڑھتا ہے، تو حیرت کا شکار ہو جاتا ہے کہ دنیا کو کیسا کریٹ کر دیا گیا، اور مجھے اور آپ کو کس قدر مست کر دیا گیا ہے اس دنیا کی مستیوں کے اندر، اس دنیا کی بھول بھلیوں کے اندر ہم خدا کو کس قدر فراموش کر چکے ہیں. میں ایک ریسرچ پڑھا تو اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ جاپان کے اندر جب ایک ریسرچ کی گئی اور کہا گیا کہ عورتوں سے پوچھا گیا کہ آپ سال میں، شاید ایک مثال کا بس عرض کر رہا ہوں، سال میں کتنے شوز خریدتے ہیں، جب سروے کو انہوں نے اسٹیٹ کی جمع کی تو بعض جو ریسرچ آئی تھی تو میجورٹی آف وومین نے ریپلائی یہ کیا تھا. جاپان اس وقت جو ہے وہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ٹاپ کی کنٹریز مانا جاتا ہے، سو کال ڈیولپ کنٹریز کے اندر، ڈیولپمنٹ کے معیارات کو جو دنیا نے بنایا ہے اس کے سامنے. جب اسے پوچھا گیا کہ کتنے شوز آپ خریدتے ہیں سال کے اندر، تو جو میجورٹی آف خواتین نے ریپلائی کیا، آپ یہاں میں کتنے شوز خریدتے ہوں گے، لوگ اندازن آپ کتنے خریدتے ہوں گے، میں نہیں پوچھا، ان خواتین کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک سو کال ڈیولپ کنٹری کے اندر ظاہری طور پر مٹیریلسٹک لحاظ سے اپنے آپ کو بہت زیادہ پیسوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے اور اپنی زندگی گزاری ہے. ریسرچ جو تھی وہ یہ تھی 70 شوز جو ہے وہ ایوریج خریدتی تھی انہوں نے. آپ اپنے کلوزٹ کو بھی جا کے دیکھیے گا کہ جو ہے وہ آپ کی کلوزٹ اور میری کلوزٹ کے اندر کتنے لباس, کتنے شرٹس, کتنے جیکٹس موجود ہیں ہمارے لباس کے اندر. لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ہوتا کیوں ہے. رینیسانس کے بعد, انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد جب ماس پروڈکشن کی گئی تھی تو ان کو انسان کو ایسا بنانا تھا کہ وہ اپنی لگژریز کو نیڈ احساس کرنے لگے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ ملینس آف کی تعداد کے جو فیکٹریز بن رہی تھی اور اس سے جو اتنی زیادہ پروڈکشن ہو رہی تھی اس کو کہاں جانا تھا؟ بلاخر کہیں نہ کہیں اس کو کھپت کی جانی تھی کہ انسانوں کو اس کو یوٹیلائز کرنا تھا. میں اور آپ ان تمام مسئلوں کے اندر انوالو ہیں. آج اس دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں جو اس وقت جو وہ انسانوں کو جانوروں سے محبت کرنے کی جو دعوت دی جاتی ہے اس کے اہداف کو بھی چھوڑتے ہوئے, جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ریسرچ کی جاتی ہے آپ اسٹڈیز کو دیکھیں, اس وقت ویسٹرن کنٹریز کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جب خواتین سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے بچے سے زیادہ محبت کرتی ہیں یا اپنے ڈاگ سے زیادہ محبت کرتی ہیں, جو سرویز آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ میجورٹی جو ہے وہ اپنے ڈاگ کو پریفر کرتی ہیں اپنی اولاد کے اوپر. انسان کو اس قدر پست کیا جاتا ہے, حالانکہ پستی کی ہزاروں مثالیں اور موجود ہیں کہ شاید ممبر سے لینا ایسے مناسب نہیں ہے, لیکن میرے اور آپ کے سامنے یہ زندگی موجود ہے اور ایک وہ زندگی ہے کہ جس کی طرف رسول اور اولاد رسول جو ہے مجھے اور آپ کو دعوت دے رہی ہے, وہ حیات ہے کہ جس کی طرف وہ دعوت دے رہی ہے. میں اور آپ ظاہری اٹریکشن کے اندر کسی اور دنیا کے اندر لگ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ محو کر دیا ہے, اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم نے انوالو کر دیا ہے, اس کی مستی میں انوالو ہو گئے ہیں اور شاید اسی کے مزے کے اندر ہم جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اور اس حقیقی حیات سے, اس حقیقی لذت سے کہ جس کے لیے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا گیا تھا, اس سے میں اور آپ محروم ہیں اور اس بات کو احساس نہیں کر پا رہے کہ واٹ واز دی کریشن پرپز آف آر کریشن, ہمیں خلق کیوں کیا گیا تھا اس کائنات کے اندر. اور واقعی معنوں میں انسان کو اگر لذت حاصل کرنی ہے تو بھی اسی حقیقت کے اندر پوشیدہ ہے کہ انسان اگر لذت حاصل کرنا چاہتا ہے تو مجھے اور آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا. وہ دعوت کے جو اہل بیت علیہ السلام نے دی تھی, وہ دعوت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی, اس پر لبیک کہنا ہوگا تاکہ میں اور آپ حقیقی معنوں میں زندگی گزار پائیں. اور وہ چلتی پھرتی لاشیں کے جس کی صورت کے اندر میں اور آپ اس وقت موجود ہیں اس سے اپنے آپ کو نجات دے سکے. خداوند عالم سے دعا یہ ہے کہ اپنے اس حبیب کے صدقے سے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم میں خود فرمایا ہے کہ جب میرے یہ بندے گناہ کر کے تیری بارگاہ میں آئے اے رسول اور آپ ان کے لیے استغفار کریں تو یہ خداوند عالم کو جو ہے وہ غفور رحیم پائیں گے. ہم اسی نبی کی شہادت وفات کی رات میں خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم مردہ ہیں, ہم جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے, ہم جو ہے اپنی نفسانی لذات میں انوالو ہونے کی وجہ سے اس دنیا کی مستیوں کے اندر اپنے آپ کو مردہ کر دیے ہیں, ہم نے ہم جو ہے وہ گناہوں کی شہوتوں کے اندر اپنے آپ کو مبتلا کر دیے ہیں. تیرے نبی کی رحمت کا واسطہ, تیرے نبی کی اس مقام و منزلت کا واسطہ جو انہیں تیری بارگاہ کے اندر حاصل ہے, تو ہمیں ان کے ذریعے سے وہ آج اس قرآن آیت کے اندر تم نے فرمایا تھا کہ جب خدا کا رسول تمہیں صدا دے استجیب للہ, ہمارے اندر شاید لبیک کہنے کی بھی توانائی موجود نہیں ہے. اے پروردگار تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیرے رسول کی تعلیمات کو سمجھ پائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار پائیں. بدر بن بشیر محمد علیہ
اللہ اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میں آپ کا بہت وقت لیا اور شاید تاخیر کے لیے بھی معذرت کرتا ہوں کہ آج بھی شاید مجھے 10 منٹ کے قریب تاخیر ہوئی. انشاءاللہ خداوند عالم آپ کی سہمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے. میں فقط ایک سمری کر دوں آپ کے سامنے, پھر انشاءاللہ کے مسائل کی چند جملے آپ کے سامنے پیش کروں. ان دو دنوں کے اندر جو چیز ہم نے سمجھنے کی کوشش کی وہ ایک اہم ترین ذمہ داری فطری, عقلی اور شرعی طور پر جو ہم سب کے اوپر عائد ہوتی ہے وہ شکر نعمت ہے, شکر منعم ہے. شکر منعم کے تین پریکوزٹس آپ کے سامنے پیش کیے گئے. ایک پریکوزٹ یہ تھا کہ انسان نعمتوں کی شناخت کرے, نعمتوں کی معرفت حاصل کرے. اپنی زندگی کے اندر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنی ایک ایک نعمتوں کو جو ہے اس کی کاؤنٹ کرے اور نعمتوں کے بارے میں اپنا جو پرسیپشن ہے وہ چینج کرے کہ نعمتیں فقط ظاہری طور پر مادی نعمتیں نہیں ہیں بلکہ اس سے بہت زیادہ وسیع مفہوم ہے. دوسرا منعم کی شناخت کرے کہ وہ کون ہے کہ جس نے وہ ساری نعمتیں عطا کی, اس کی مین سورس کیا ہے. اور تیسرا اس بات کا احساس کرے کہ وہ منعم کہ جس نے نعمتیں ہمیں عطا کی وہ حکیم ہے, وہ لغو و بیہودہ کاموں کا انجام نہیں دیتا. جب انسان ان تین پریکوزٹ کو ادا کر پاتا ہے تو اس کے بعد مرحلہ شکر آتا ہے.
مالا شکر فقط زبانی شکر نہیں ہے بلکہ زبانی شکر کے ساتھ ساتھ انسان ان نعمتوں کو ان اہداف کے تحت ان مقصد کے تحت ان مقاصد کے تحت استعمال کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقصد کے تحت ان نعمتوں کو کریٹ کیا گیا ہے, نہ فقط ان نعمتوں کو بلکہ اپنی ذات کو بھی جو ہے اسی ہدف کے تحت بڑھانے کی کوشش کرے. اگر انسان اس کام کا انجام دیتا ہے تو پھر خداوند عالم بھی جو ہے اس کی مدد کرے گا, اور انشاءاللہ ہم سب خداوند عالم صحیح معنوں میں شکر کرنے والوں کی فہرست کے اندر ہم سب کو شامل فرمائے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ, یا وجیح عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. اس کائنات کی مصیبت عظمیٰ کی رات ہے, شاید کائنات میں اس سے زیادہ سخت ترین دن نہیں گزرا. میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا کہ بعض خدا کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کو کیونکہ میں اور آپ درک نہیں کر پاتے, لہٰذا اس کا غم بھی جو ہے صحیح معنی میں منا نہیں پاتے. ہم اس بات کو احساس نہیں کر پاتے کہ اس مصیبت سے ہمیں کتنا گریا کرنا چاہیے, کہ جب میرا مولا علی ابن ابی طالب اس پہ ان مسائل پہ گریا کر رہا ہوں, جب میری بی بی ہم سب کی شہزادی سلام زہرا سلام اللہ علیہ اس پہ گریا کر رہی ہوں. مجھے آپ کو اس بات کو احساس کرنا ہوگا کہ یہ فقط ایک بیٹی کا اپنے باپ پر گریا نہیں ہے, بلکہ ایک ولی شناس کی, ایک حقیقی معنوں میں ولایت کی معرفت رکھنے والی عظیم سید النساء العالمین کا اپنے ولی کے فراق پر گریا ہے, کہ جس کا جو ہے وہ گریا کیا جا رہا ہے, اس میں آنسو بہائے جا رہے ہیں. بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے جو مصائب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے اوپر انسان جب اس کی تلاوت کرتا ہے, عجیب و غریب جملے ہیں میری بیوی کے, دو شعر کے جو بیوی نے اپنے بابا کی وفات پر پڑھے تھے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں. دیکھیے کتنا درد ہے ان جملوں کے اندر, کتنا غم ہے ان جملوں کے اندر. روایت کا جملہ یہ کہ جب بابا کی انتقال ہو گیا تو میری بیوی کی صدا گونجی, وا محمد وا مصیبت نفسی علی زفراتها محبوسا یا لیتها خرجت مع الزفرات. میری بیوی کہتی ہے کہ یہ جو آہیں میری زبان سے نکل رہی ہے, یہ جو فریاد میں آپ کے لیے آپ کی فراق پہ کر رہی ہوں, یا رسول اللہ میری موت میری سانسیں اس میں رکی ہوئی ہے, کاش ایسا ہو جاتا کہ میں آپ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی, آپ کے بعد مجھے اس دنیا میں زندگی گزارنا نہ پڑتی, پھر سانسیں لینا نہ پڑتی. کیوں میں میری بیوی آپ کیوں ایسا کہہ رہی ہے؟ میری بیوی کہتی ہے لا خیر بعدک فی الحیات یا رسول اللہ, اے میرے بابا آپ کے جانے کے بعد اس دنیا میں کوئی خیر دیکھنے نہیں ملے گا, وانما بقی مخافتا تطول حیاتی, میں اس بات پہ گریا کر رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد مجھے طولانی زندگی اس دنیا میں گزارنی پڑے. میں کہوں گا بی بی آپ کو فقط چند دن گزارنا پڑیں گے اس دنیا کے اندر, بہت زیادہ حیات نہیں ہے آپ کی اس دنیا کے اندر, لیکن میں کیا کروں, وہ چند دن جس کو اس دنیا میں گزارنے وہ بھی پہاڑ سے زیادہ سخت ہے, یہاں تک کہ میری بیوی اپنا مرضی خود بڑھتی ہے. سبت علی مصائب لو انہا سبت علی لیا مثل لیا لیا. ارے بابا آپ کے جانے کے بعد وہ مصائب ڈوڑے اس بیٹی پر کہ اگر روشن دنوں میں پڑھتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. ارے میری بیوی میں کیا مصائب ڈوڑے مجھے نہیں معلوم, تاریخ شاید بہت سارے واقعات کے بارے میں خاموش ہے, لیکن رسول وہ عظیم ہستی جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو اس امت کو فقط ایک وصیت کر کے گئی تھی, کہا تھا میرے اہل بیت سے محبت کرنا, لیکن اہل بیت کے ساتھ اس امت
امت نے یہ کیا کہ رسول کی بیٹی امت سے اس بات کی فریاد کر رہی ہے کہ مجھ پر وہ مصائب ٹوٹے کہ اگر روشن دلوں میں پڑتے تو تاریخ راتوں میں بدل جاتے. میں کہوں گا بیوی آج آپ اپنے بابا کی میت میں گریا کر رہی ہے لیکن کوئی آپ کو تماچے تو نہیں مارا. ارے آپ کے بابا کا جنازہ علی علیہ السلام نے دفن تو کر دیا. ارے آپ کے بابا کو غسل تو دے دیا گیا. ارے آپ کے بابا کو کفن تو دے دیا گیا. ارے آئیے کربلا میں
No, same.